الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری جو گفتگو ہے آج کی وہ توحید در قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے فورتھ. اچھا, اس میں ہم نے جیسے بتایا تھا کہ آیت اللہ جوادی عاملی کی جو تفسیر موضوعی ہے توحید در قرآن, یہ ہمارا مین ریفرنس ہے. لیکن یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس میں انہیں جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں اور اس موضوع سے شغف رکھتے ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں, تو ان کے لیے بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ کم از کم اس کو 2 سے 3 مرتبہ سننا پڑے گا. آپ کو نوٹس بنانے پڑیں گے, پوائنٹس پک کرنے پڑیں گے, اور مطلب مختلف طریقوں سے سوالات اگر ہیں تو وہ بھی بھیج دیں. ویسے اگر یوٹیوب چینل پر ہے وہاں لکھ دیں, یا ایسا جو لوگ گروپ میں ہیں وہ وہاں لکھ دیں. اس کے بغیر یہ چیز سمجھ میں آئے گی نہیں. یہ موضوع جو ہے توحید کا اور اس میں اتنے گہرے مطالب موجود ہیں کہ یہ سرسری سننے والی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو پچھلے 3 جو دروس گزرے اس میں جو بات اسٹیبلش کی تھی وہ یہ تھی کہ توحید بگننگ اور اینڈ دونوں پر مشتمل ہے. یعنی مبدا بگننگ یا سورس بھی توحید ہے, خدا ہے, اللہ ہے, اور اینڈ بھی خدا ہے, معاد. اور اس حقیقت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کے ذریعے سے. اور جو اہم بات ہے کہ مبدا سے معاد تک سفر ہے, ایک رستہ ہے پورا. یعنی اگرچہ کہ دونوں ایک ہی ہستی ہیں, ایک ہی ہستی سے شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی ہستی پہ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن مبدا اور معاد کے درمیان ایک پوری جرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک پورا, اگر ایک پوائنٹ ہے تو آپ پورا ایک سرکل گھوم کر وہاں تک پہنچنے کی جرنی. اور اس کو جیسے کہ صاحبان معرفت اس پورے سرکل کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ایک جو ڈاؤنورڈ آرک اور ایک اپورڈ آرک. تو یعنی کہ جب سورس سے شروع ہوئی تھی بات تو وہاں سے جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں, یعنی ہم ابھی کس جگہ پر موجود ہیں, اسفل السافلین میں, لوئسٹ آف دا لو. یعنی جس جگہ پر ہم ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں یہ پورے سسٹم آف کریشن میں یہ لوئسٹ ایگزسٹنس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایک آرک پورا ہو گیا, ایک آرک جو ڈاؤنورڈ آرک ہے. اور اس کے بعد اب یہاں سے ہمیں دوبارہ اب معاد کی طرف اب کیا کرنا ہے, اوپر اٹھنا ہے, اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس میں اوپر جانے میں ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے. یعنی پیراڈاکس کیا ہے کہ کچھ لوگ اوپر جاتے ہیں پلس بلند ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اوپر جاتے ہیں پلس پست ہوتے ہیں. ٹھیک, یعنی جیسے مثال کے طور پر اس کو ہماری اس زندگی میں دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے, ہمیں جو ہماری انسانی زندگی جہاں سے ہم کو نظر آ رہی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے کہ ہم ایک مطلب ایک نقطے سے شروع ہوتے ہیں, نطفہ جس کو کہا گیا کہ اٹ از آلموسٹ این ان ویزبل ڈاٹ ٹائپ آف تھنگ. وہاں سے انسانی زندگی ظاہراً شروع ہوتی ہے. السلام علیکم. اور وہاں سے چلتے چلتے جو ہے پھر مطلب شکم مادر میں 9 مہینے گزرتے ہیں, پھر انسان کمپلیٹ ایک وجود بن جاتا ہے, لیکن وہ بہت ہی مختصر اس کا جسہ ہوتا ہے, بدن ہوتا ہے, بے انتہا کمزور ہوتا ہے. اور پھر وہاں سے وہ طاقتور ہوتا ہے, اپنی جوانی تک پہنچتا ہے, اپنی پاورز کی پیک کو حاصل کرتا ہے, پھر وہاں سے ڈیکلائن کرتا ہے اور بوڑھا ہو کے ڈیتھ تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے مطلب نطفے سے انسان بننے کا اور پھر اپنی جوانی اور طاقت اور پھر بڑھاپا اور موت, یہ ہر شخص کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ نظام؟ یعنی کیا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ کون نیک ہے یا بد ہے, یا کون اچھا ہے یا برا ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اس بات میں؟ یعنی قدرت کا جو یہ نظام ہے کہ جس کے تحت وہ پورے انسان کو ایک پوری ایک سائیکل سے گزارتی ہے، کہ پہلے مطلب نطفے سے لے کے اور پیدائش تک کا مرحلہ، اور پھر پیدائش سے لے کر جوانی، اور جوانی سے بڑھاپا اور موت، سب گزرتے ہیں نا اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دا آرک آف اوور لائف، دس از دا روٹ آف اوور لائف، جو نظام قدرت ہے۔ تو نظام قدرت نے جو زندگی دی ہے ہم کو، یعنی خدا نے ہمارے لیے جو زندگی مقرر کی ہے، ایوری ون ہیز ٹو پاس تھرو اٹ۔ اس سے اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یا نیک ہیں یا بد ہیں، اس کا اثر کس بات پہ پڑ رہا ہے؟ انسان کے نفس پر، ٹھیک ہے؟ انسان کے کردار کا، اس کی اچھائیوں کا، اس کی خوبیوں کا اثر نفس پہ پڑ رہا ہے۔ تو یعنی اس پورے سائے جو روٹ ہے آف لائف، جتنا ہمیں پتہ ہے، جتنا ہمیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بعد والی چیزیں ابھی ہمیں دکھ نہیں رہی ہیں، لیکن جو ہمیں وتھ سرٹینٹی نظر آ رہا ہے پورا رستہ، تو اس رستے میں ہر شخص اپنے نفس کے حوالے سے ایک الگ منزل طے کر رہا ہے یا نہیں؟ کہ کچھ اوپر جا رہے ہیں، کچھ تقریباً اسٹیگنینٹ ہیں یا نیچے گر رہے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ دنیا سے لے کر آخرت تک خدا ہر ایک کو لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اپورڈ آرک ہر ایک کو ملے گا۔ اور یہ چیز شاید سمجھنا مشکل ہو کہ جیسے جب میں کہوں گا نا کہ جب انسان دنیا سے آخرت میں جائے گا تو اس کی فیکلٹیز اسٹرانگ ہوں گی، ترقی یافتہ ہوں گی، وہ اپنی ذات کے حوالے سے ایک بہت مطلب باعظمت موجود بن جائے گا، ٹھیک، چاہے وہ بدترین شخص کیوں نہ ہو۔ تو اس بات کو مطلب ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر ایک نفس جو ہے وہ یزید جیسے کا بھی نفس ہو، اس کو یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی کیا اس کے ساتھ؟ کیا وہ جوان نہیں ہوا؟ کیا اس کی طاقت نہیں آئی بدن میں؟ سب ہوا نا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو پورا آپ کا آرک ہے، یعنی کہاں سے اب اسفل السافلین سے خدا نے اٹھا کے پھر کہاں لے جانا ہے؟ آخرت تک لے جانا ہے، ٹھیک۔ تو انسان کا جو ایک وجود ہے جو خدا نے عطا کیا ہے، وہ اپنے اسی کورس کو، نیچرل کورس کو فالو کرے گا۔ اور وہ نیچرل کورس کیا ہے؟ اب کہ اب ہماری میٹا فزیکل کیپیبلٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگر ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں سے جیسے اس دنیا میں ہم جب رہے تو کس چیز نے گرو کیا زیادہ؟ آپ کے بدن سے زیادہ کس چیز نے گرو کیا؟ آپ کی عقل نے، آپ کی سمجھ نے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو پاور آف پرسیپشن ہے، وہ چیز وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی وہ چیز۔ تو اب یہاں سے آگے وہ مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ آخرت میں جب انسان پہنچے گا تو اس کی یہ جو پاورز ہیں یہ پیک پر ہوں گی۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ کہ ان پاورز کے پیک پر ہونا جو ہے، اگر ایک پست نفس کے ساتھ انٹیگریٹ کرے گا تو کیا کیا چیز کریٹ کرے گا؟ جہنم۔ اور اگر وہ ہائی لیول کی جو پرسنالٹی خدا ہم کو دے رہا ہے اور آخرت میں، اگر وہ ایک نیک اور صالح نفس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گی تو کریٹ کریں گی جنت، ٹھیک۔ تو یعنی یہاں سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ اوپر جا رہے ہیں، سب اوپر جا رہے ہیں اور سب اوپر جائیں گے، لیکن کچھ اوپر جانے کے ساتھ ساتھ بلند بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ اوپر جانے کے ساتھ ساتھ پست ہو رہے ہیں۔ یعنی پستی کہاں پر آ رہی ہے؟ ان کے اپنے نفس میں، ان کی اپنی روحانیت میں۔ اور روحانیت کا معنی کیا ہوا؟ کہ انسان جو ہے، یعنی کہ جیسے ہم جب ہمارا نفس ہے، السلام علیکم، تو ہمارے نفس کے اندر ایک، یعنی انسان کے نفس کے اندر ایک بہت یونیک کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو کسی بھی اور نفس کے اندر نہیں ہے۔ وہ یونیک کیپیبلٹی کیا ہے؟ کہ نفس جس سے قریب ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس جیسا بن جاتا ہے۔ یعنی اس چیز کو کہتے ہیں ولایت، اسی کا نام حقیقتاً ولایت ہے، ٹھیک۔ کہ آپ جس سے محبت، اعلموا انما المرء مع من احب، امام علی علیہ السلام کا جملہ رسول خدا، اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ انسان اسی کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا جس سے محبت کرتا تھا. محبت یعنی محبت، ٹھیک ہے نا، محبت دعوے محبت کو محبت نہیں کہتے، محبت یعنی محبت، ٹھیک. تو جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. تو یہ نفس انسانی کی ایک یونیک کیپیبلٹی ہے کہ جس سے قربت پیدا کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی جیسا ہو جاتا ہے، اسی جیسا بن جاتا ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جتنے جتنے مراحل حیات بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا ہماری نیچرل کیپیبلٹیز بڑھتی جائیں گی. لیکن نیچرل کیپیبلٹیز اگر ایک گھٹیا نفس کے ساتھ مل رہی ہیں تو پھر اذیت و تکلیف ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر اذیت، بیمار نفس ہے، پست نفس ہے، جس میں خرابیاں ہیں، جس میں ڈیزیزز ہیں. تو آپ کا بڑھا ہوا احساس اذیت دے گا یا نہیں دے گا؟ آپ کا بڑھا ہوا شعور، یعنی کیا چیز ہے؟ جب آپ آخرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا احساس بڑھ رہا ہے، آپ کا شعور بڑھ رہا ہے، آپ کی پرسیپشن پاورز بڑھ رہی ہیں، آپ کی جو قوت بصیرت ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ تمام کی تمام، یعنی کہ جس کو آپ دیکھیں شکم مادر میں یہ قوتیں کتنی تھیں ہمارے پاس، یہاں نکل کر کتنی ہوئیں، اور یہاں نکل کر آنے کے بعد ود دا گریجول پیسج آف ٹائم اس میں کتنا اضافہ ہوتا چلا گیا. تو اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام چیزیں اگلی زندگی میں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر اس کے ساتھ نعوذ باللہ میں یہ دیکھوں کہ یہ نفس جس میں اتنی خراب صفات ہیں، حساست ہے، خباست ہے، پستی ہے، تو وہ جو میرا بڑھا ہوا پرسیپشن ہے میرے لیے باعث اذیت بنے گا یا باعث سکون بنے گا؟ بات واضح ہو رہی؟ تو یہ جو ہے، یعنی بنیادی طور سے کہ جو بات ہم نے کہی تھی کہ توحید کا جو نظام ہے وہ پیورلی عملی ہے اور انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جس بات پر میں بار بار آپ زور دے رہا ہوں کہ توحید خدا کی وحدانیت پر بحث کرنے کو یا دلائل لانے کو یا اس پر تقریر کرنے کو نہیں کہتے ہیں توحید، اور نہ اس طریقے سے قرآن اور معصوم نے توحید سمجھائی ہے. توحید یعنی زندگی کی حقیقت، اور زندگی کی حقیقت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کہ ایک بگننگ ہے جہاں سے ہر شے شروع ہوئی، اور اپنے دائرہ مکمل کرنے کے بعد اسی حقیقت سے دوبارہ جا کے مل جائے گی. اور اس دائرے میں کیا ہے؟ ایک ہمارا سفر ہے کہ جو ہمیں اپنے اختیار سے طے کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہاں پر اختیار ہے، ہمارے پاس وہاں پر شعور ہے، اور وہاں ہمیں خود ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے اپنے لیے. خدا نے اس کے لیے، اور خدا نے اس کے لیے کیا کہ ہمارے لیے پرووائڈ کیا ہے؟ عقل ہے اور نبوت و ولایت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سیفلی سکون سے رستہ چل سکیں. اگر آپ کو رستہ سمجھنے میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، آپ عقل کی رہنمائی لیں، عقل آپ کو کبھی گمراہ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے، انسانی عقل اسے کبھی گمراہ نہیں کرتی جب تک انسان خود اپنی عقل پر پردے نہ ڈال دے. عقل کبھی گمراہ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے. میں لفظ کبھی استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ، نیور ایور. جو آپ کی عقل ہے وہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے، گمراہ کرتی ہے. ہم اس پر پردے کیا ڈالتے ہیں؟ وہی اپنی پسند ناپسند، شہوتیں، غضب، اس کو وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں، خود ہی کنفیوژن اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. عقل کبھی گمراہ نہیں کرتے، ٹھیک. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ سیر توحیدی ہے. یعنی زندگی کیا ہے انسان کی؟ سیر توحیدی ہے کہ اسی ایک حقیقت سے نکل کر اور اسی حقیقت واحد کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا ہے. اور یہ ہمارا سیر و سفر ہے. ابھی ہم نے اس میں کتنا سفر طے کر لیا ہے؟ ہاف وے ہم آ چکے، ٹھیک ہے. یعنی سورس سے نکل کر اور ہم ہاف وے لوئسٹ پوائنٹ تک آ چکے ہیں، جو اسفل السافلین ہے، اور یہ اسفل السافلین کی ٹرم خود قرآنی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم یا فارمولے پر پیدا کیا اور پھر اس کو کہاں لوٹا دیا؟ اسفل سافلین میں. تو یہ ہاف آرک مکمل ہو گیا. ٹھیک، اب ہمیں مزید آدھا آرک جو ہے وہ اب اوپر کی طرف ہمیں جانا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اوپر کی طرف جانا کیا ہے کہ نیچرل جرنی اپ ہے، لیکن یہ جرنی بلند ہوتے ہوئے طے ہوگی یا گرتے ہوئے طے ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بات ادھر ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ پیراڈاکسیکل ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا اس میں کوئی دشواری ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ انسان کا جو سفر ہے آخرت کی طرف وہ حقیقتاً اوپر جانے کا سفر ہے. اور اوپر جانے کا سفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیچرلی آپ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی تمام طاقتیں توانائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس اپورڈ جرنی میں نفس یا بلند ہوگا یا پست ہوگا، یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. تو جب آخرت کے بہترین وجود کو انسان حاصل کرے گا تو دیٹ مے کمبائن ود اے ویری لو لیول آف سول اور این ایلیویٹڈ لیول آف سول. ٹھیک، اور اس بنا پر جنت یا جہنم وجود میں آتی ہے. تو یہ نظام توحید ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اور قرآن کریم نے اس نظام توحید کو کیسے بتایا ہے؟ کہ اصل وحدت ہم کو سمجھائی ہے، وحدت کا نظام بتایا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو کہ مبدا بھی ہے معاد بھی ہے. پھر اس کے بعد ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ اس ہستی کو ماننے والا شخص جو کہ موحد ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے. اس کے بعد ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ رستہ جو بٹوین مبدا اینڈ معاد ایگزسٹ کرتا ہے، جو پورا دائرہ ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کو کیسے طے کیا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی سمجھایا ہے کہ اس رستے پر ہم نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس رستے کو کامیابی اور حفاظت کے ساتھ طے کرنے کے لیے ہم نے تمہیں گائیڈز بھی پرووائڈ کیے ہیں، اور تمہیں وہ روشنی بھی تمہارے اندر رکھی ہے جو تمہیں رستہ دکھاتی ہے، یعنی تمہاری عقل. ٹھیک ہے، اگر عقل کو آپ خالی ایک بات پہ کمٹ کر لیں کہ مجھے کبھی جھوٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، یعنی جو آپ تحقیق اور حقیقت کی بنا پر جو بھی آپ کو سچ سمجھ میں آئے نا، آپ کو اس کو اسٹک کرنا ہے. اگر آپ خالی اپنی زندگی میں اس ایک اصول پر مضبوطی سے جم جائیں، آپ دیکھیں آپ کی عقل آپ کے لیے کیا کرتی ہے اور کس قدر فائدے مند ہوتی ہے آپ کی عقل آپ کے واسطے. ٹھیک ہے، عقل کو ہم خود دھوکہ دیتے ہیں، ہم خود اس کو جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں، اپنی عقل کو، جو خدا کی ایک بزرگ ترین نعمت ہے انسان کے لیے. تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے، یعنی یہ تمام باتیں، اور میں اس لیے اس کو بہت سلولی لے کے چل رہا ہوں کہ یہ ٹاپک بہرحال بہت ڈیپ ہے. صحیح ہے، یہ بہت توحید والے معاملات، اور اسی لیے تقریباً اب بالکل آخر میں نے ہمت کی کہ اس موضوع پہ بات کروں. تو اب یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو مبدا ہے یعنی سورس آف لائف ہے قرآن کریم، اس کے بارے میں ہم کو کیا بتاتا ہے؟ سورس آف لائف کون ہے؟ کیونکہ آپ اگر بہت دیانتداری سے بات کریں، جیسا میں کئی دفعہ کہتا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن آئی بلیو پرسنلی کہ 2% لوگ بھی اس جملے کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کا مطلب نہیں بتا سکتے کہ وہ خدا کون ہے اور کیا ہے جس کو وہ مانتے ہیں. 2% لوگ بھی اس بات کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور میں نے اس بارے میں کافی تحقیق کی ہے. اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی جو ہے نا، جب خدا کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہر ایک کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. تو یہ اور ابھی اگر یعنی ایک تجربہ ہم کرنا چاہیں کہ ہم آپ جتنے لوگ ہیں سب کو کاغذ قلم پکڑا دیں اور کہیں اپنے خدا کے بارے میں لکھیے، اس خدا کے بارے میں لکھیے جو آپ مانتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 10 الگ ڈیفینیشنز برآمد ہوں گی. ٹھیک، تو باہر
ایسا ہونا بھی تو چاہیے کیونکہ ہر نفس کا جو
لیکن دیکھیں، یا بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہر انسان فرد ہے، یونیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں سے کچھ غلط ہوں کچھ صحیح ہوں یا زیادہ تر غلط ہوں اور اکا دکا صحیح ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب کے سب اسی ایک ہی حقیقت کو مختلف انداز سے ڈیفائن کر رہے ہوں، پھر صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو ہر بار بار یہ نظر آئے کہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ہی غلطی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑی گڑبڑ توحید میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کو اپنی زندگی سے قریب کرتے ہیں تو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں ایک پرسنالٹی، اور جب ہم خدا کو اس کے اپنے ڈومین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک آبسکیور اور ویگ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی، میری یہ بات سمجھ میں آ رہی، یعنی کہ خدا کو جب ہم قبول کر رہے ہیں، خدا کی جب ہم بات کر رہے ہیں، تو ہمارا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جناب خدا میری زندگی میں ہے، میری لائف میں ہے، میری زندگی میں ہے، میری لائف میں خدا موجود ہے. صحیح، تو کس طریقے سے خدا موجود ہے؟ لائک اے پرسن موجود ہے، لائک اے پاورفل پرسن موجود ہے. ٹھیک، اور اگر خدا کے بارے میں ہم خود کچھ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک آبسکیور اور ویگ پرسنالٹی کے طور پر، یعنی ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ خدا جو ہے نا خود وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ایک عجیب سی چیز ہو جاتی ہے.
تو
یا زیادہ سے زیادہ رب کی حالت میں پہچانتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے خود جو ذات الہی ہے یا اس کی صفات کے حوالے سے تو تقریباً نہیں پتا. تو رب والی بات جتنی بھی ہے وہ تو ہمارے اپنے مطلب کی بات ہے نا، یعنی اس میں خدا کا پہچاننا کم ہے، اور اپنی ضروریات کے حوالے سے ایک پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا زیادہ ہے. جیسے وہی جو امام صادق علیہ السلام کی بکری والی مثال ہے، ذہن میں آپ لوگوں کے، کہ تم نے جب بکری پالی تو بکری تمہیں کیا ڈیفائن کرے گی، میرے لیے گھر بنایا، مجھے چارہ کھلاتا ہے، میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. تو یہ تو وہی امام نے فرمایا کہ یہ تمہاری ڈیفینیشن ہے کہ مجھے چارہ کھلاتا ہے اور میرے لیے گھر بنایا. احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ہستی کی، یعنی جب آپ اس بات کو بیان کر رہے ہیں نا کہ خدا لامحدود ہے یا خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اس کو پراپرلی سمجھنے کے قابل ہوں آپ. یعنی جیسے اس کے ایکویلنٹ ایک کنسیپٹ ہے میتھمیٹکس اور فزکس میں جو آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے، انفینیٹی کا کنسیپٹ. ٹھیک ہے، دا کنسیپٹ آف انفینیٹی، بلکہ اس کو پیسکال نے آئی تھنک 1600s میں اس کا ایک پورا وہ ہے مضمون ہے، نتھنگنیس اینڈ انفینیٹی، بہت زبردست بات کی ہے اس نے. اس نے کہا کہ انسان جو ہے نا، انہیں ایک طرف آپ اگر کسی بھی چیز کو چھوٹے سے چھوٹا کرتا چلے جائیں تو آپ کر سکتے ہیں نا. 16th century میں تو ایٹم کا کنسیپٹ نہیں تھا، نہیں پتا تھا کہ ایٹم وغیرہ جو آج کے دور میں، تو آپ اگر چھوٹا کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں تو آپ ان دا اینڈ کہاں پہنچیں گے؟ نتھنگنیس پہ. یعنی بقول اس کے، آج تو ہم کہتے ہیں بھائی ایٹم اور پارٹیکل اور فلاں فلاں، نتھنگنیس پہ آپ پہنچیں گے. آپ نتھنگنیس کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہے، یعنی کچھ نہ ہونا کیا ہوتا ہے، انسان کی عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا یہ بات؟ نتھنگنس کا تصور آپ کا دماغ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آپ اگر اوپر جاتے جائیں اوپر جاتے جائیں اور یعنی چیزیں زیادہ 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 ہوتے ہوتے تو آپ کدھر موو کر رہے ہیں؟ ٹورڈز انفینیٹی. لیکن ٹورڈز انفینیٹی موو کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انفینیٹی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دو انفیدمیبل ڈومینز ہیں اور ان کے بیچ میں فائنائٹ انسان ہے. اور اس نے کہا کہ اور اس نے یہ بات کہی کہ نتھنگنیس اور انفینیٹی دونوں خدا ہیں. یعنی وہی خدا ہے جو کچھ نہ ہونے پر بھی ہے اور وہی خدا ہے جو لامحدودیت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے وہ ہیں پینسیز تھاٹس. تو وہ بہت ہی دیندار انسان تھا. تو اس نے یہ مطلب یہ چیز جو ہے نا کہ انسان کہاں ہے ان دو کے بیچ میں, نہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کچھ نہ ہونا کیا ہوتا ہے, عدم کیا ہوتا ہے, نہ وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ لامحدودیت کیا ہوتی ہے. تو یہ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ اس چیز کی اتنی معرفت کون رکھتا ہے. اب اسے اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو ہستی خدا ہے وہ انفیدمیبل ہے, وہ اس جگہ نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں. ایون سمجھنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اب یہ ایک معیار ہے یا نہیں اپنی ناسمجھی کا اعتراف کرنے کا؟ یہ ایک معیار ہے نا. یعنی یہ چیز کہاں حاصل ہے, کتنے لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ. اور ایک اور میں آپ کو ایک فزسسٹ کا ایک جملہ سناؤں کہ ہم عام طور سے یہ تصور کرتے ہیں کہ جو کچھ فائنائٹ ہے آپ اس کو بڑھاتے چلے جاؤ تو انفینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے فار ایگزامپل نمبرز ہیں, نمبرز آپ کہیں کہ جناب نمبر کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, آپ جتنے بھی نمبر تک لے جائیں پوری زندگی نمبر لکھتے رہیں لیکن پھر بھی اس میں پلس ون ایڈ ہوگا, ایک نیا نمبر آ جائے گا. تو نے کہا ہم اس چیز کو انفینیٹی سمجھتے ہیں. نہیں, انفینیٹی فائنائٹ کے ڈومین میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نہیں کہ فائنائٹ کو پلس 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 کرو گے تو انفینیٹی تک پہنچ جاؤ گے. یو کین نیور ریچ اٹ. جو فائنائٹ ڈومین ہے وہ صرف انفینیٹی کا شیڈو ہے. ٹھیک ہے, انفینیٹی ایگزسٹس بیونڈ دا ڈومین آف فائنائٹ. اب یہ معرفت, اب یہ جو معرفت جس کے پاس ہے, کیا وہ ہے کہ جو خدا کو بس کہہ دے لامحدود اور ان لفظوں کو جان لے اور سمجھ لے؟ تو یہ کتنے لوگوں کے پاس ہے بتائیں؟ کتنے لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ فائنائٹ کو جوڑ جوڑ کے انفینیٹی نہیں بنتی ہے, بلکہ انفینیٹی وہ اس حقیقت کو کہتے ہیں جس نے تمام فائنائٹ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. اور یہاں پر آپ کو جتنی بھی لامحدودیت دکھتی ہے وہ اس کی تجلی ہے, نہ کہ وہ خود ہے. ٹھیک. اور یعنی ہمیں سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی جو ہے نا ان باتوں پر غور کرنے والا نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ سوچ و فکر اور یہ معیار ہیں سوچ کا, تو خدا کی طرف سے بھی چیزیں وہیں پر ہی آتی ہیں. کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جو کبھی بھی بریک نہیں ہوتا, کبھی بھی بریک نہیں ہوا پوری تاریخ میں, کہ بزرگی اور عظمت جو ہے نا وہ ہمیشہ علم اور عقل کو ملتی ہے, اور وہ علم اور عقل جو توحید سے متاثر ہوتی ہے. وہ علم اور عقل جو ہے وہ ہمیشہ انسانیت کے لیے عظمت لے کر آتی ہے اور برکت لے کر آتی ہے. لیکن اب وہی بات جو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو موسٹ انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے اس وقت ہمارے موجودہ ریلیجن کا جو ہمارے ہاتھ میں, کہ ہم وہ ظاہری بدنی اعمال کے بجا لانے کے سے ہی فارغ نہیں ہوتے, ہم زندگی کی حقیقت پر یا اس کے بلند एस्पेक्ट्स पे कहाँ गौर कर पाएंगे हम, वो ज़ाहरी के बदनी तौर से आप, यानी नमाज जैसे कभी अगर मौका मिले इंशाअल्लाह तो मैं कभी ज़िक्र करूँगा इमाम खुमैनी की जो किताब है असरारुस्सलात का, कि उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर से इस बात को बयान किया, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में, यानी कोई उसमें वो नहीं लगी लिपटी नहीं रखी है, इस बात को वाज़ेह तौर से बयान किया कि जैसे एक हदीस थी इमाम अलैहिस्सलाम की, छठे इमाम की, कि एक शख्स ने आपसे पूछा, सवाल किया, नमाज के बारे में बताएं, नमाज के अहकाम और हुदूद क्या हैं, तो आपने फरमाया कि नमाज के हुदूद 4000 हैं, छोड़ दो इस सवाल को, तुम उसके रियायत नहीं कर सकते, 4000 और फिर उसने कहा कुछ तो बता दें कि जिससे पता चले कि नमाज मिनिमम किस लेवल पे होनी चाहिए, तो आपने फिर उसके जो आपने उसकी शरायत बयान करना शुरू की ना, कि इस तरीके से खुदा की बारगाह में हाजिर हो, ऐसे कदम बढ़ाओ, इस हालत में हो कि गोया तमाम का तमाम अजाब तुम्हारे लिए तैयार है और तमाम की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए हैं, सबसे मुनक़ता हो जाओ, तो वो वही बहुत कुछ है। तो उसको उस हदीस को नकल करके इमाम खुमैनी कहते हैं कि अगर आप नमाज के ज़ाहरी अहकामात की बात करें तो ये तो हर शख्स कर सकता है, इमाम के क्यों कह रहे हैं कि तुम इस पर अमल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर बात नमाज के ज़ाहरी अहकामात की तरफ होती तो इमाम अलैहिस्सलाम उसको क्यों कहते हैं कि तुम इस पर अमल नहीं कर सकते। ठीक, तो हमारा दीन इससे आगे ही नहीं जाता,
जब
हकीकत जो है, यानी जैसे वो आपने देखा होगा ना जो हदीस शिबली है जो हज की है, कि जो शख्स पूरा हज करके आया था और उसको इमाम ने एक एक बात पूछते गए कि तुम तवाफ में इस हाल में थे, फला जगह सही में इस हाल में थे, और जब उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तो आपने कहा तुमने हज नहीं किया, तुमने हज नहीं किया। ये देखिए हम हदीस शिबली चौथे इमाम, तो अहमा अलैहिस्सलाम तो खुद बता रहे हैं कि असल दीन क्या है, कुरान खुद आपको समझा रहे हैं, लेकिन हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है, हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, तो बहरहाल, तो अब कुरान जो है वो मबदा के बारे में, यानी सोर्स, उसको आप खुदा कह लें, हकीकत वाहिद कह लें, एब्सोल्यूट रियलिटी कह लें, ब्रह्मा कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़ोर देकर एक बात कही थी कि अस्माए इलाहिया खुदा के नाम नहीं है, अल्लाह खुदा का नाम नहीं है, ठीक है, इसको ये ना कोई समझ ले कि ये नाम है, बल्कि ये हकीकतें हैं कि जिनको इस तरीके से अस्मा की शक्ल में बयान किया गया है। ठीक, तो पहली बात जो कुरान करीम में, और ज़ाहिर है कि मैं क्योंकि जनाब जवादी आमली रहम खुदा उनके दर्जात बुलंद करें, क्योंकि मैं उनकी उसको अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो ये बात बयान करते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि कुरान करीम ये बताता है कि खुदा का जो शऊर है और एक खालिक और मालिक और राज़िक और मुदब्बिर का जो शऊर है, ये काफिर और मुशरिक के पास भी है। ठीक है, यानी कि और उसमें कई आयतें बयान करते हैं, जैसे सूरह अनकबूत की आयत है, आयत नंबर 63, के वलइन सअलतहुम मन नज़ला मिनस्समाए माअन फअहया बिहिल अर्ज़ मिन बाद मौतिहा लयकूलुनल्लाह। अगर तुम इन लोगों से जो ये बुतपरस्त हैं, इनसे जाके तुम सवाल करोगे कि आसमान से पानी कौन बरसाता है और उसके ज़रिए से ज़मीन को कौन ज़िंदा कर देता है उसके मरने के बाद, तो वो कहेंगे अल्लाह। ठीक, यानी हो सकता है लफ्ज़ अल्लाह ना कहें लेकिन एक हस्ती है जो ये काम कर रही है। इसी तरीके से अगर तुम इनसे सवाल करोगे मन खलक समावाती वल अर्द वसखर शम्स वल कमर, वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को खल्क किया और चांद और सूरज को मुसख़र कर दिया। मुसख़र का मतलब क्या है? सबजुगेट कर दिया, कि वो अपने एक मुकर्रा دائرے میں چلتے رہتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ایک ہستی مدبر موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک آیت جو ہے نا، اس سے اگلی جو بیان کرتے ہیں، سورہ یونس کی آیت ہے نمبر 18، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں بہت ایک انٹرسٹنگ بات سامنے آتی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی ان سے یہ سب باتیں کرو گے، پوچھو گے، کہیں گے اللہ، خلق کس نے کیا، پیدا کس نے کیا، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کو کس نے اپنے کاموں میں لگا لیا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کو بندگی کرتے دیکھو گے تو یہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہیں، جب ان کو پرستش کرتے دیکھو گے تو یہ پرستش کسی اور کی کر رہے ہیں۔ اور ماڈرن ایج میں ظاہر ہے کہ بہت سارے بت ہیں، لیکن وہ نان ٹینجیبل ہو گئے، نان فزیکل ہو گئے، یعنی جیسے پیسہ ایک بہت بڑا بت ہے، مال بہت بڑا بت ہے، یا اور اسی طریقے کا۔ تو وہ یعبدون من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر وہ بندگی کرتے ہیں اوروں کی، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع اور فائدہ۔ ویقولون، اور جب پیغمبر ان سے کوسچن کرتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے، تو کیا کہتے ہیں، ہا اولاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب تم کر رہے ہو بندگی اور کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے شافع ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، جس کی آپ شفاعت لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا معبود نہیں ہوتا ہے، فرق سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شافع کس کو کہتے ہیں، شفاعت کرنے والا کون ہوتا ہے، جو آپ کو سپورٹ دیتا ہے، یعنی جیسے عربی میں شفا کہتے ہیں پیئر کو، ایون کو، کہ اگر کوئی آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو جائے آپ کو مدد دینے کے لیے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے، آپ کا بازو تھام لے، یہ آپ کا شفیع ہے، یا آپ کو کھڑے رہنے میں مدد دے، اس کی بندگی تھوڑی ہوتی ہے بھائی۔ ارے بات سمجھ، یعنی کر رہے ہیں بندگی، بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے، ان کے آگے جھک رہے ہیں، ان کے لیے طاقت اور قوت کے قائل ہو رہے ہیں، ان کے لیے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے اختیار میں، ٹھیک، اپنا سب کچھ پیش ان کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بتوں وغیرہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کہ لوگ جاتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، نظر نیاز سب ہو رہی ہوتی تھی، وہاں لگ کے بیٹھے رہتے تھے۔ یا ابھی بھی جو کرسچینٹی ہے، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو، تو حضرت عیسیٰ کے لیے تمام پاورز کے آپ قائل ہو رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بہت مزیدار بات ہے کہ کرتے ہیں عملاً بندگی، اور جب ان کو کنفرنٹ کیا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو کہہ رہے ہیں یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ بندگی اور شفاعت بہت ڈفرینٹ چیزوں کا نام ہے، صحیح؟ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات وما ولا فی الارض، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا تم خدا کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو، یعنی تم گویا خدا کے علم میں اضافہ کر رہے ہو یہ جو تم نے بات کی ہے، تو کیا تم خدا کو، اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جسے اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے، یعنی جس کا خدا کو علم ہی نہیں ہے، ایسی بات کی آپ خبر دے رہے ہیں۔ اور اس پر جو ہے یہاں پر بہت اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ واللہ بکل شیء علیم، ہر شے کا اللہ بہترین ہے، سب سے بزرگ عالم ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے خدا کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اگر چیزیں معلوم ہے خدا نبود، برائے آست کہ معدوم محض است. اگر خدا کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں علم, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معدوم محض ہے, یعنی ایبسولیوٹ نتھنگ ہے, ایبسولیوٹلی نتھنگ ہے, اس کا کوئی وجود نہ تھا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو تم کہانی خدا کو سنا رہے ہو کہ جن کی پرستش کرتے ہو من دون اللہ اور ان کو اپنا شفیع قرار دے رہے ہو, جن کی شفاعت, یہ وہ والی بات ہے کہ جس کا خدا کوئی علم نہیں رکھتا کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو شافع ہیں وہ کون ہیں؟ شفاعت کرنے میں شرط کیا ہے بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ شافع کون ہے؟ شافع شفاعت, سب سے پہلی بات کیا ہے کہ شفاعت کرنے والا جو ہے وہ معذون ہے, خدا کی طرف سے پرمیشن حاصل کیے ہوئے, یعنی جس کو خدا اذن نہ دے, جس کے خدا راضی نہ ہو, اور پھر بھی یعنی ایون جو اذن شدہ بھی ہیں شفاعت کرنے والے, وہ بھی قیامت میں خدا سے اجازت لے کے بولیں گے, یہ شافع ہیں. یہ تھوڑی شافع ہیں کہ ان کے لیے تمام خدائی اختیارات کے قائل ہو جائیں, اپنی پرستش کا رخ, بندگی کا رخ ان کی طرف موڑ دیں, اور جب اس پر اعتراض ہو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو کہیں ہم تو ان کی شفاعت کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہیں. تو اس کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے وہ نیوز دینا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز کہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک, اور یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. تو اس کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے نہ ذہنی طور پر وجود رکھتی ہے نہ عینی, یعنی نہ عالم خارج میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے, نہ ذہن اور فکر اور خیال اور تصور میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, اس کے بعد جو نقطہ نمبر 2 ہے, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے کہ جب یعنی ہستی مبدا کو, یعنی جو سورس آف لائف ہے, جو ایکچوئل ایبسولیوٹ لائف ہے, اس کو سمجھانے کے لیے پہلی بات کیا بیان کی گئی کہ اس ہستی کے بارے میں شعور ہر ایک کے پاس موجود ہے, ایون دو کہ وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو. یعنی ہر ایک کو اس بات کا شعور موجود ہے کہ یہ جو آسمان و زمین کی خلقت ہے, چاند ستارے, نظام کیہانی اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے جہان میں, یہ کسی کا خلق شدہ ہے. اب اس کو جتنی بھی جہالت اس میں گھول لیں, گاڈ پارٹیکل بنا لیں, فنا بنا لیں فلاں, لیکن آپ کو ایک ہستی کا مبدا کا قائل ہونا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ چاہے اب گاڈ پارٹیکل کے نام سے قائل ہو جائیں یا کسی بھی نام سے قائل ہو جائیں. اوکے, تو یہ بات, یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ چیز, وہ شعور ہر ایک کے پاس موجود ہے. اچھا, اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے کہ جو ہستی مبدا ہے, ہستی مبدا, اس کے بارے میں کچھ خصوصیات, کچھ کوالٹیز, اسے کیسا ہونا چاہیے, اس کی خصوصیات کیا ہیں. یعنی قرآن کریم ہستی مبدا کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. اس بارے میں ایک آیت بیان کرتے ہیں, آیت ہے سورہ طور, سورہ طور کا نمبر ہے 52. اور انسیڈنٹلی میں نے اس بات پہ غور کیا تھا کہ یہ سورہ جو ہے نا تقریباً پتہ نہیں کیوں آلموسٹ, یعنی ہماری بھی قرأت و تلاوت میں نہیں آتی ہے, اور تقریباً ریفرنس میں بھی بہت ہی کم آتی ہے. سورہ طور ہے نا, نمبر 52, پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے. تو اس کی آیت نمبر 34-35 ہیں, ام خلقو, آخری جو تقریباً 10 آیتیں ہیں اس سورے کی, وہ 10 آیتیں جو ہیں وہ خدا کا احتجاج ہے, پروٹیسٹ ہے ان منکرین سے. خدا کا احتجاج ہے, یعنی کیا یہ ایسے ہیں, کیا ایسا ہے, کیا ایسا ہے, کیا ایسا ہے, اس طریقے سے. تو اس کے دو جملے, ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون, یہ بہت غور سے, یہ بہت دقیق فلسفہ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. ام خلقوا, کیا یہ لوگ خلق کر دیے گئے ہیں, من غیر شیئن, کسی ایسی چیز سے جو کہ شے نہیں تھی. یعنی اگر آپ, اب یہاں پر ایک وہ ہے بڑا بہت زبردست کے, اور یہ آپ کی ماڈرن کاسمولوجی کے لحاظ سے فزکس, فلسفی, میٹا فزکس سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کائنات خلق کس چیز سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کائنات کس چیز سے خلق ہوئی ہے, رائٹ. یعنی کہ اس بات پر تو اب تقریباً سب مجبور ہو گئے نا ماننے پر کہ اس کی ایک بگننگ ہے, جب سے وہ 1920s میں جو وہ چیز ڈسکور ہوئی تھی کہ گیلیکسیز آر موونگ اپارٹ, یونیورس از ایکسپینڈنگ, تو وہاں سے جو چیز آئیڈیا خود بخود اسپرنگ آؤٹ ہوا, وہ کیا ہوا کہ اگر یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی کوئی بگننگ ہے, وہ ایکسپلوژن ہے, وہی بگ بینگ اور وہ ساری باتیں. کس چیز سے کائنات خلق ہوئی ہے؟ اچھا, اب یہاں پر دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کہیں کہ کائنات کسی بھی چیز سے خلق نہیں ہوئی, عدم سے خلق ہوئی ہے, تو جیسا وہی میں کہہ رہا ہوں, نتھنگنیس کا نہ ہم تصور کر سکتے ہیں, نہ نتھنگنیس کوئی ایسی چیز ہے جو کسی تھنگ کو کریٹ کرے یا اس سے کوئی چیز کریٹ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ جتنا بھی آپ ایک نظام دیکھ رہے ہیں, وہ نظام کیا ہے, وہ علت و معلول کا نظام ہے, کاز اینڈ افیکٹ کا نظام ہے, امپیکٹ کا نظام ہے. تو ہمارے پاس ایسی کسی قسم کا نہ کوئی ایگزامپل ہے نہ تصور ہے جس میں آؤٹ آف نتھنگنیس کوئی چیز تھنگ پیدا ہو جاتی ہو, ٹھیک. یہ محال ہے کہ عدم سے کوئی چیز, کوئی شے وجود میں آ جائے. اچھا, اگر آپ اسی اشیاء کے سلسلے کو پیچھے 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 لے جائیں کہ اس سے یہ پیدا ہوا, اس سے یہ پیدا ہوا, تو آپ کو کیا ماننا پڑے گا پھر, کہ مادہ یا شے خود ایٹرنل ایگزسٹنس رکھتی ہے. میری لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ اسی کاز اینڈ افیکٹ کے نظام کو پیچھے 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 لے جاتے جائیں, تو پھر یہ تو سلسلہ کہیں بھی نہیں رکے گا, پھر بگننگ کیسے ہوگی کہ اس سے اس نے پیدا کیا, اس کو اس سے پیدا ہوا, وہ اس سے, اس سے, اس سے, اس سے, تو یہ خود ایک ایٹرنل اور انفینٹ چین بن جائے گی. تو پہلا پوائنٹ ہی نہیں آ پائے گا جہاں سے بگن ہوا. تو یعنی خود مادے کو آپ کو ایک قدیم یا ایٹرنل وجود ماننا پڑ جائے گا. اب یہ دو, اس پیراڈاکس کا کیا حل ہے کہ عدم سے کوئی شے وجود میں آتی نہیں ہے, یہ محال, امر محال ہے, اور اگر ہم مادے سے مادے کے نکلنے کو تصور کرتے چلے جائیں تو خود مادے کے قدیم اور ایٹرنل ہونے پر ایمان لانا پڑے گا. تو آپ کے نظام وجود میں دو ایٹرنل ایگزسٹنسز ہو جائیں گی, ایک وہ جس کو آپ کہتے ہیں خدا اور ایک مادہ, ٹھیک. اور دو لامحدود اور انفینٹ ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے. تو اب یہ عجیب مسئلہ ہے, ٹھیک. تو یہاں پر تو آیت آپ سے کیا کہہ رہی ہے, کیا یہ کسی غیر شے سے پیدا کر دیے گئے ہیں, یعنی کس بات کی نفی ہو رہی ہے, کہ عدم سے نہیں پیدا ہوئے ہو تم, غیر شے یعنی عدم سے نہیں پیدا ہوئے ہو, ٹھیک ہے, تم عدم سے نہیں پیدا ہوئے, پھر کس سے پیدا ہوئے, تو وہ شے کیا تھی اور کیا وہ شے ہمیشہ سے باقی تھی. تو اس بارے میں جیسے خود آیت اللہ جوادی عملی یہاں انہوں نے نہیں کہا ہے, لیکن یہ کہ اس جملے کو انہوں نے بہت دفعہ دہرایا ہے کہ یہ تقریباً پہلی بار یہ ورڈ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے, اور کس کس خطبے میں, کہاں پر ہے, خطبہ فدکیہ میں, جو دربار میں آپ کا خطبہ ہے نا, اس میں شروع میں آپ نے حمد خدا کا ذکر فرمایا. تو آپ نے فرمایا ہے کہ خدا نے کس سے خلق کیا, یعنی اگر آپ کہیں من شے, شے سے,
تو مسئلہ ہو جائے گا کہ شے مادہ خود قدیم ہے. اور اگر آپ کہیں کہ لا من شے یعنی شے سے نہیں, تو پھر آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ چیزیں آدم سے پیدا ہوئی ہیں. تو وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اشیاء کو من لا شے سے پیدا کیا ہے. من لا شے یعنی اس سے جو خود وہ شئیت نہیں رکھتا ہے. اب یہ بہت ڈیپ مسٹری کی طرف یہ بات جاتی ہے, ٹھیک ہے. من یعنی نہ وہ عدم محض ہے اور نہ وہ اس مادیت کے سلسلے کی کوئی کڑی ہے جس کو تم ایکسٹینڈ کرتے چلے جاؤ, بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس شئیت کے جس پر اطلاق نہیں ہوتا. من لا شے. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کے بعد امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں یہی ٹرم یوز کیا, من لا شے والی. صحیح. یعنی جیسے میں اس کی ایک تھوڑی سی مثال دوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ تھوڑے سے قریب ہو جائیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ توحید کے حوالے سے جتنی بھی ہماری گفتگو ہے نا, حقیقتاً ویسے تو تقریباً ہر علمی میدان میں ہی یہ بات صحیح ہے, سچی ہے, لیکن توحید پر بہت زیادہ سچی ہے کہ ہم جتنے بھی استدلال اور ریزننگ قائم کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنی ریزننگ یہ سمجھ کر قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے کبھی بھی. تو پھر ہم یہ سب کام کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم اتنا زیادہ اس کی ڈیپتھ میں کیوں جا رہے ہیں؟ پھر ہم اتنی چیزوں کو انفولڈ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس حقیقت کے حوالے سے اپنی جہالت کو کم سے کم تر کر سکیں. اس نیت کے ساتھ کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ میں اس کو سمجھ لوں گا یا میں ان اسرار تک پہنچ جاؤں گا یا میں اس مسٹری کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دوں گا. ہر وہ شخص جو سمجھدار ہے نا, اسے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ تمام کی تمام ایفرٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں ہم, کیونکہ اگر ہم جاہل رہیں گے نا تو نعوذ باللہ یہ جہالت کہاں لے جاتی ہے پھر انسان کو؟ یہ کفر و شرک کی طرف لے جاتی ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا اور پھر بتوں کو ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے یہ تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں نعوذ باللہ مشرک نہ بنیں. اس لیے ایفرٹ ضروری ہے تاکہ وہ جہالت کے پردے کم سے کم ہو جائیں, یعنی اور ہمیں اس بات کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ بھئی ہم کہاں کہاں پر لا علم ہیں اور لا علم رہیں گے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آج یہ بات تقریباً اب ثابت ہو چکی ہے کہ جو آئنسٹائن کی بہت فیمس ایکویشن ہے E=MC², وہ آپ کو کیا بتا رہی ہوتی ہے کہ انرجی میٹر کو جنریٹ کر سکتی ہے اور میٹر انرجی کو پروڈیوس کر سکتا ہے. یعنی میٹر کس طریقے سے انرجی کو, بلکہ ایکچولی یہ ایک ہی چیز ہے کہ جو بھی میٹر آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ حقیقتاً ایک لاگڈ انرجی ہے. یعنی انرجی فیلڈز ہیں اور انرجی فیلڈز میں سے لائک وہ جو بیسک پارٹیکلز ہیں جو دو قسم کے ہیں, مینلی الیکٹرونز اینڈ کوارکس, وہ اسی انرجی فیلڈز میں سے پاپ اپ ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ میں وہ تھیوری بتا رہا ہوں جس کے صحیح غلط ہو رہی کہ الزام میرے سر نہیں ہے. یعنی ایک انرجی فیلڈ ہے, ایک انرجی ہے, اس کو پوٹینشیل کہہ سکتے ہیں لیکن ایک انرجی فیلڈ ہے. اور انرجی پارٹیکلز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مور اور لیس وہ فوٹونز ہیں. اب اس میں سے جو ہے نا, یہ مادیت والے جو پارٹیکلز ہیں جو آپ کے الیکٹرونز ہیں اور کوارکس ہیں, کوارکس مینلی مل کر پروٹون اور نیوٹرون بناتے ہیں. और वो न्यूक्लियस बनता है एटम का, ठीक। तो यानी कि एनर्जी फील्ड से ये मैटर और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे एटम्स वजूद में आते हैं, उससे मैटर वजूद में आता है, एंड सो ऑन। तो वो जब आप मैटर को ब्रेकअप करते हैं, जो बहुत मशहूर एटॉमिक बॉम्ब और वो सब के जो रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि एक हैवियर जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, यूरेनियम के हैवियर या रेडियम का हैवी न्यूक्लियस, और उसमें से एनर्जी बाहर आती है। तो वो एनर्जी कौन सी है? ये मैटर ने जो एनर्जी अपने अंदर जज्ब की थी ना अपने खिलकत के वक्त, तो जब आप उसको तोड़ते हैं ना तो वो उसी एनर्जी को रिटर्न कर देता है। तो अब जो मैटर आपको नज़र आ रहा है, अगर इसका सोर्स एनर्जी फील्ड है जो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है, तो ये मिन लाश है वाली बात समझ में कुछ आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है। यानी जैसे आप देखें, आप इस बात को समझें कि इस कमरे में जो रोशनी है वो रोशनी एक एनर्जी फील्ड की हैसियत से एग्जिस्ट करती है, कर रही है ना, ठीक। इसका आपको कोई जाहिरन मादी एतबार से आप इसको ज़र्रा बराबर भी फील नहीं कर रहे, यानी ना आप रोशनी को देख रहे हैं, ना रोशनी का कोई वज़न है जो आप सेंस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइट के फोटॉन्स में नहीं है, सही है ना? आप ना ये विजिबल है, ना आप इसको स्मेल कर सकते हैं, ना आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ना आप इसको वजन कर सकते हैं। तो अगर यही एनर्जी की फील्ड्स, तो ये ला मिन शय वाली बात एक हद तक समझ में आ रही है कि नहीं, कि वो सब कुछ जो आलम मादियत में वजूद में आ रहा है, जो शैयत रखता है, अगर वो सब इसी एनर्जी फील्ड से पॉपअप हो रहा है, तो एक लिहाज से हमको ये बात समझ में आ रही है कि खुदा ने कायनात को किससे खल्क किया, ना मिन शय से, ना मिन गैर शय से, बल्कि ला मिन शय से। यानी एक ऐसी हकीकत से, यानी जिसको अगर अब हम समझें कि एक प्योर एनर्जी की फील्ड एग्जिस्ट करती थी, जहां से फिर ये यूनिवर्स जो मादी कायनात हमको नजर आती है, वो जिस वक्त भी उसमें से वो एमर्ज हुई, ओरिजिनेट हुई, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन है एनर्जी और मैटर का, ये इटर्नल है, ये हमेशा जारी है, सारी है। और इसी तरीके से यानी कि अब अगर आप देखें कि हम जब जितना आगे जाते जा रहे हैं, तो आप मैटर से करीब हो रहे हैं, एनर्जी से करीब हो रहे हैं, है ना? मैटर कम होता जाएगा आपसे, आप मैटर का जो बल्क है जिसने हमारा रास्ता रोका हुआ है इस वक्त, ये मेरा बदन, आप इसको पीछे छोड़ देंगे, और उसके बाद जो आपकी एनर्जीज और तवानाइयां हैं उसको लेके, ना हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी एनर्जी फील्ड को मजबूत नहीं कर रहे। आपकी एनर्जी फील्ड कब मजबूत होती है? आपकी नमाज से। कभी भी महसूस करके देखें, आपकी एनर्जी फील्ड जो है, अब मैं बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स में बात कर रहा हूँ, आपकी नमाज आपकी उस एनर्जी फील्ड को स्ट्रेंथन करती है। आपकी जो इबादत का निज़ाम हमको दिया है ना, सिफात पैदा करने की, ये सिफात क्या है? बंदगी, तकवा, जहद, सब्र, शुक्र, ये सिफात क्या है? ये इनफैक्ट आपकी एनर्जी फील्ड को बिल्ड कर रही है, डेवलप कर रही है। यहाँ पर जी मैटर को, हाँ बिल्कुल, मैटर हमें इसलिए दिया गया है। देखें, मैटर के दो तीन बहुत हेल्पफुल एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपको याद ही होगा, जो हमने कई दफ़ा बताया, कि मैटर जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम अंजाम देता है, और जब तक आप थ्रू द रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेंगे, आपकी क्वालिटीज़ बिल्ड नहीं होंगी। यानी इसकी जो बहुत सादा सी मिसाल है, वो उसमें है ना, आपके टेली कम्युनिकेशंस में, ये अब्बास मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, कि आपका जो रिसीवर है या ट्रांसमिटर है, अगर उसके अंदर इम्पीडेंस ना हो, अगर रिसीवर में इम्पीडेंस ना हो, यानी रेजिस्टेंस ना हो, तो
तो जितने सिग्नल्स फजा में हैं वो आप कैच नहीं कर सकते हो, ये एक्चुअली ये इम्पीडेंस है जो सिग्नल को कैच करती है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको हीट प्रोड्यूस करना है एनर्जी, तो उसके लिए उसको रेजिस्टेंस चाहिए आपको ज़्यादा। ठीक, तो एक फ़ायदा तो इसका ये है बॉडी का कि ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है, तो आप उस रेजिस्टेंस के मुकाबले में मेहनत करते हैं तो आपकी सिफात बनती हैं, यानी आपकी एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी जो बात है कि मैटर जिस तरीके से एनर्जी वाले तमाम चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है, तो इस मैटर के ज़रिए से आपको खुदा की बहुत सारी निशानियां देखने में आसानी होती है। आप में से किसी ने इस बात पे गौर किया है? यानी इसका मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पर के मैटर के अंदर जब आप की लाइफ स्लो डाउन हो जाती है, यानी मैटर जो है स्लो डाउन कर देता है चीज़ों को, ठीक है, तो उस स्लो डाउन होने की वजह से आपको मतलब आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने का मतलब क्या है कि आप एक टाइम गुजारते हैं अपने बचपने में, आप एक दौरानिया गुजारते हैं नौजवानी में, फिर जवानी में, एंड सो ऑन, और हर जगह पर आप एक डिफरेंट चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ठीक, वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको क्या करती हैं, आपको खुदा के निशानियों के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। सही, ये मैटर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरीके से जैसे हमने बार बार एक बात की कि मादे के अंदर जो नकायस हैं, यानी जिसकी वजह से कि मादियत में मादियत की वजह से डिजीज्ड हैं, बीमारियां हैं, कि हम अगर मिसाल के तौर पर अपने नफ्स की बीमारियों या नफ्स की ख़राबियों को जानना चाहते हैं तो आप बेहतर कैसे जानते हैं? डायरेक्टली आपको पता चलता है नफ्स की ख़राबियाँ? बदन के ज़रिए से आपको समझ में आता है। सही, यानी जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चलिए एक मिसाल दिमाग में आई जिससे आप शायद अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, ये मिसाल ये है कि मैं ये कहूँ कि हम जब दुनिया से आखिरत में मुंतकिल होते हैं तो उसकी क्या हालत है? हम जब दुनिया से आखिरत में जाते हैं तो हमको पता है कि अजाब और सवाब दोनों चीज़ें हैं, सज़ा है, जज़ा है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? क्या एग्ज़ाम्पल है हमारे पास इसको समझने की कि एक इंसान दुनिया से आखिरत में मुंतकिल हो और उसके अजाब और सवाब की क्या नौइयत होगी? एक हद तक ख्वाब है, लेकिन एग्जैक्ट क्या नौइयत होगी? चलें मैं इसको, हो सकता है मैं इसको पूरी बात कर देता हूँ बगैर सवाल के, कि हम लोग ज़्यादातर समझते हैं कि इंसान का आखिरत में जाना और वहाँ पर खुदा की बारगाह में पेश होना पुलिस और जज का खेल है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस का किरदार कौन अदा कर रहा है? फरिश्ते, और जज जो हैं वो खुदाए, और जज के पास बहुत मजबूत और तगड़ी सिफारिश रखने वाले कुछ लोग हैं। ठीक है, हमारी नज़र में जो आखिरत का एक नक्शा बनता है, वहाँ जाना, खुदा की बारगाह में पेश होना, वो इस कस्म का है कि जब फरिश्ते ये देखेंगे कि भाई इसके पास तो इसका तो क्राइम रिकॉर्ड है, ये क्रिमिनल है, पकड़ लो इसको, तो वो पकड़ के हमको जज के पास लेके जाएंगे, और जब जज जो है वो हमारे बारे में फैसला सादिर कर देगा कि ये जो है इसको ये फला 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 पनिशमेंट मिल जाए, तो कुछ लोग हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश करने की सलाहियत रखते हैं वो आएंगे और हमको छुड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, यानी आप इवन इसको भी देखें, ये मादा आपको एक अनथिंकेबल चीज़ को समझने में मदद दे रहा है, नहीं दे रहा, मतलब इसका सही और गलत तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है ना आपको? यहीं से, यहाँ से देखें, ये हेल्प करता है मादा आपको। अच्छा, अब अगर हम इसके मुकाबले में एक
دوسری مثال رکھیں اس کے مقابلے میں کہ آخرت میں پیش ہونا, اسپیشلی جو نگیٹو سینس ہے یعنی جہنم کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ پولیس اور جج اور کسی سفارشی والا کھیل نہیں ہے, بلکہ آخرت میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک مریض ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک, اس میں کیا فرق ہو گیا کہ یعنی جب آپ جج کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پولیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو مین پرابلم ہے, اب دیکھیں یہاں پر ایک پرابلم کیا آ رہی ہے کہ مجرم کا جو جرم ہے وہ اس کی ذات پر ڈائریکٹلی اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. جرم ہے, اس نے بہت ہو سکتا ہے گھناؤنے جرم کیے ہوئے ہوں, لیکن وہ صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے فزیکلی, اور جج نے چھوڑ دیا. جب ہماری یہیں کی آبزرویشن ہے جس پر ہم نے یہ انالوجی آخرت میں لے گئے ہیں, دنیا کی آبزرویشن ہے, نہیں ہے مادی نظام میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مجرم ہے, اس کے 10 گھناؤنے جرائم ہیں, لیکن جج نے چھوڑ دیا کسی کی سفارش پہ, تو ہم نے سمجھا کہ وہ نظام بھی ایسے ہی ورک کر رہا ہے. لیکن اس میں قباحت کیا ہے کہ جو جرم ہے وہ مجرم کی ذات کا حصہ نہیں ہے, جرم الگ ہے مجرم الگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو, لیکن جب آپ ہاسپٹل والی اینالوجی لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بندے کی خرابی ہے یعنی اس کا مرض, وہ اس کی ذات کا حصہ ہے اور اس کے لیے باعث تکلیف ہے اور باعث اذیت ہے, اور جب وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے اس حالت میں تو ڈاکٹر کی ایفرٹ اس کو سزا دینے کی نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر اس کو ریکور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن ریکوری کا پروسیس بھی پینفل ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آخرت کے حوالے سے آپ کا ذہن, آپ کی عقل کس مثال کو زیادہ قبول کرتی ہے, پہلی والی کو دوسری والی کو؟ یہ مادیت کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ اس طریقے سے اس نظام مادیت میں غور و فکر کرتے رہیں گے, یہاں پر اپنی بصیرت کو بڑھائیں گے, تو ہر قدم پر آپ کو خدا کی نشانی ملے گی. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لائف کو سلو کر دیا ہے, محدود کر دیا ہے, تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہے کہ آپ اس سلونس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ کی نشانیوں کو اچھے طریقے سے پک کر سکتے ہیں اس میں سے, اگر ہم غور کرنے والے بنیں, اگر ہم اپنی عقل استعمال کرنے والے بنیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.